کل کے سبق میں مولانا بلاغت کی بات شروع کی تھی، ہم نے بتلایا تھا انہوں نے کہ بلاغت کس کو کہتے ہیں، کلام کا مطابق ہونا کس کے ساتھ، مقتضی حال کے ساتھ، مع فصاحت الکلام کے ساتھ ساتھ کلام بھی کیا ہو. تو دو باتیں آئی تھیں، ایک آئی تھی مطابقت کلام کی مقتضی حال کے ساتھ، اور دوسری بات آئی تھی فصاحت کلام کی. پہلی بات گزر چکی ہے فصاحت کلام تفصیل کے ساتھ، تو انہوں نے اس بات شروع کی مقتضی حال کی، بھائی مطابقت مقتضی حال کے ساتھ. بھائی تو سب سے پہلے حال کے بارے میں آپ کو بتلایا، بھائی حال کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مخاطب کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کلام کرتے ہیں تو وہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ منکر ہوگا، یا متردد ہوگا، یا خالص ذہن ہوگا. اور تو منکر، تو یہ حال ہے مولانا، منکر ہونا یا متردد ہونا یا خالص ذہن ہونا. اور یہ حال تقاضا کرتا ہے، اگر منکر ہے تو کس چیز کا ارادہ تقاضا کرتا ہے، تاکید کا وجوباً. تو یہ تاکید ہوئی مقتضی حال، تاکید کیا ہوئی، تاکید وجوباً ہوئی، یہ مقتضی حال. تو اب بتلا رہے ہیں حال کے بارے میں، بھائی والحال کے، حال وہ امر ہے جو بلانے والا ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کیا جائے کسی خصوصیت کا، مولانا کسی نقطے کا اعتبار کیا جائے، اس کی رعایت رکھی جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے اس کلام کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کس کو ادا کر رہے ہیں، اصل مراد. مثلا میں آپ کو قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں تو یہ اصل مراد ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اصل مراد قیام زید کی خبر. اور پھر مولانا اگر مخاطب منکر ہے تو ساتھ میں ایک خصوصیت یعنی تاکید کا بھی لحاظ رکھوں گا مولانا، سمجھ میں آیا بھائی. تو وہ امر جس نے کہا کہ اس تاکید کا لحاظ رکھو وہ کیا ہے، حال ہے. وہ کیا ہے، ہاں اس نے دعوت دی اس بات کی طرف کہ اس نقطے اس خصوصیت کا بھی لحاظ رکھو. اور پھر بتلایا تھا کہ یہی خصوصیت یہ مقتضی حال ہے، یہ خصوصیت کیا ہے، مقتضی حال ہے بھائی. اور کہا تھا مثال کے طور پر آپ منکر کے سامنے کیا کہتے ہیں، ان زیدن فی الداری، ان زیدن فی الداری، تو یہ کلام مؤکد ہے، ان کے ساتھ آپ نے اس کی تاکید دے کرائے، اور یہ کلام مطابق ہے کس کے ساتھ، مقتضی، اور مقتضی حال کا کیا معنی کیا تھا، خصوصیت بھائی. تو کلام مطابق ہے خصوصیت کے، یعنی مشتمل ہے خصوصیت پر. تو مطابق کس معنی میں ہوا، اور مقتضی حال کس معنی میں ہوا، جی تو کلام کا مشتمل ہونا خصوصیت پر، یہ کیا ہے مولانا، جی یہ ہے بلاغت مولانا، کلام کا اس خصوصیت پر مشتمل ہونا. اور پھر علامہ طفتازانی نے بتلایا تھا کہ یہ تو سرسری بات ہے، ظاہری بات ہے، تحقیقی بات یہ مولانا، کہ سرسری بات کیا بتلائی مولانا، ظاہری بات کیا بتلائی، مقتضی حال کس چیز کا نام ہے، خصوصیت کا. کہتے ہیں تحقیقی بات یہ کہ خصوصیت کا نام نہیں بھائی، یہ ایک کلام کلی کا نام ہے. مقتضی حال کس کا نام ہے، ایسا کلام کلی جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر. مثلا وہ خصوصیت کیا تھی، تاکید تھی، تو وہ کلام جو اس تاکید پر مشتمل ہو، وہ کلام کلی جو اس تاکید پر، یعنی کلام مؤکد. تو کلام مؤکد یہ کیا ہے، مقتضی حال. اور وہ آپ جو کلام کرتے ہیں یہ مطابق ہونا چاہیے اس کلام مؤکد کے، یعنی اس کے افراد میں سے ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا بھائی. اب تاکید کی کتنی صورت، کلام مؤکد ہے، میں کہتا ہوں بھائی زید قائم، یہ بھی کلام مؤکد. میں کہتا ہوں ان زید قائم، یہ بھی کلام مؤکد. میں کہتا ہوں ان زید لقائم، یہ بھی کلام مؤکد. میں کہتا ہوں واللہ ان زید لا قائم، یہ بھی کیا ہے، کلام. تو کلام مؤکد یہ کلی ہوا، اور باقی جو بھی آپ کو ایک خاص کلام کریں گے وہ کیا ہوگا، اس کے افراد میں سے، تو وہ کیا ہوا، جزی. تو وہ جو جزی یا وہ جو فرد جس پر تکلم کرتا ہے متکلم، اس کو اس کلام کلی کے، اس کا اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا، اس کی جزیات میں سے ہونا، یہ کیا ہے، یہ بلاغت ہے بھائی. جی تو یہ کلام جزی مطابق ہے اس کلام
کلی.
بھئی آپ نے کہا ان زیدن فی الدار، تو یہ کلام جزی جو ہے مطابق ہوا کس کے؟ اس کلام
کلی.
اس کلام کلی کے. مولانا کیا معنی؟ کہ یعنی کہ وہ کلام کلی اس پر صادق آ رہا ہے، اس کا حمل کرنا اس پر صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان زیدن فی الدار، یہ سارا کلام جو ہے ان زیدن فی الدار کلام مؤکد، یہ کلام کیا ہے؟ تو حمل ہوا. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ عکس ہے اس کے جو حکما کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ کلی مطابق ہے کس کے؟ جزی کے. اور یہ تو آیا جزی مطابق ہے کس کے؟ کلی کے. تو اس کی وجہ علامہ تفتازانی نے بتلائی کہ بھئی میں شارح ہوں اور میں پابند ہوں کس کا؟ متن کا. اور متن کے اندر چونکہ جزی کو مطابق بنایا گیا تھا اور کلی کو مطابق، تو میں نے بھی اس لیے کیا کیا، جزی کو مطابق بنایا اور کلی کو مطابق بنایا بھئی. ورنہ کہتے ہیں اصل بات یوں ہے بھئی، اور لیکن پھر بھی کہتے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا بھئی. اور پھر بتلایا تھا انہوں نے کہ مقتضیات احوال مختلف ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقامات کلام کیا ہیں؟ مختلف ہیں بھائی. اس پر بااشکال ہوا بھائی کہ مقتضیات احوال مختلف ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ مقتضیات کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ احوال کیا ہیں؟ جب احوال مختلف ہیں تو ہر حال کا مقتضا بھی الگ ہوگا، تو مقتضیات احوال بھی کیا ہوئے؟ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقتضیات احوال مختلف ہیں کیونکہ مقامات کلام کیا ہیں؟ تو آپ احوال کے بجائے مقام کا لفظ لے آئے. تو علامہ تفتازانی نے بتلایا بھائی کہ دونوں میں فرق اعتباری ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر وہ اگر اس امر داعی کے اندر معتبر نے اعتبار کس چیز کا کیا؟ زمانے کا، تو وہ کیا ہے؟ حال، کیونکہ اس میں حال ہے، اس زمانے کے اندر کلام ہوا ہے. اور اگر معتبر نے اس امر داعی کے اندر بھائی کس چیز کا لحاظ کیا؟ محل کا ارادہ کیا کہ یہ محل ہے کہ جس جہاں پر کیا کیا گیا ہے، کلام کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مقام ہے بھائی. تو دونوں میں فرق اعتباری ہے. پھر اس کے بعد مولانا صاحب تلخیص نے اپنے عبارت کے اندر مقتضیات احوال کو بند کرنے کی کوشش کی بھائی، اجمالاً ان کو بند کیا اور بتلایا تھا کہ مقامات مختلف ہیں. کوئی مقام کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تنکیر کا. کوئی تنکیر کا، کوئی تعریف کا، کوئی اطلاق کا، کوئی تقیید کا، کوئی تقدیم کا، کوئی تاخیر کا، کوئی ذکر کا، کوئی حذف کا. تو ان میں سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تنقیر تعریف کے مقام کے مخالف ہیں مولانا، اور مقام اطلاق مقام تقیید کے مخالف ہے، مباین ہے مولانا، اور مقام تقدیم مقام تاخیر کے مباین ہے بھائی. پھر اس کے بعد ماتن نے ذکر کیا کہ مقام فصل مباین ہے کس کے؟ مقام وصل کے. اس پر اشکال ہوا تھا، اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا بھائی، اس کو بھی اسی کے ساتھ ذکر کر دیتے. تو بتلایا تھا انہوں نے علامہ تفتازانی نے کہ بھائی چونکہ فصل اور وصل کا باب نہایت اہم ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ جس کو فصل اور وصل کا پتہ چل گیا اس کو بلاغت آئی، جس کو فصل وصل کا پتہ نہیں چلا اسے بلاغت میں بلاغت کا علم پتہ بھی نہیں. تو اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا بھائی. وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ عِظَمِ الشَّانِ فَصَّلَ قَوْلَهُ، یہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں. آگے کیا آ رہا ہے؟ وَمَقَامُ الْإِجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ. ایک ہے ایجاز مولانا، ایک ہے اتناب، ایک ہے مساوات بھئی. ایجاز اتناب اور بھئی ایجاز کہتے ہیں کہ زیادہ معنی کو تھوڑے لفظوں کے ساتھ ادا کر دیا جائے، زیادہ معنی کو تھوڑے لفظوں کے ساتھ. اور مساوات کہتے ہیں کہ جتنا لفظ ہیں اتنا ہی معنی ہے، جتنا معنی ادا کیا اتنے ہی لفظ آپ نے استعمال کیے. اور اتناب کہتے ہیں مولانا کہ معنی مراد تو تھوڑا تھا لیکن لفظ کیا ہیں. یرحمک اللہ. اور اطناب کیا ہے کہ معنی مراد تھوڑا ہے اور الفاظ کیا ہیں لیکن جو زیادہ ہیں وہ بھی بغیر فائدے کے نہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اس کو کہتے ہیں اطناب بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایجاز اطناب اور مساوات یہ ہیں مولانا تو ایک مقام ہے ایجاز کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر کیسا کلام کیا جائے مختصر کلام کیا جائے جس کا معنی کیا ہو زیادہ ایک مقام ہے مولانا وہ اطناب کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے تفصیلی کلام کرنا چاہیے اور ایک مساوات کا تو کہتے ہیں ایجاز کا مقام مباین ہے اپنے مخالف کے مقام کے کون ہے اس کے مخالف بھئی اطناب اور مساوات تو اس پر بھی اشکال ہوا کہ اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا اس کو بھی پچھلوں کے ساتھ ذکر کر دیتے تو بتلایا للتنبیہ علی عظم الشان یہاں پر بھی ان کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے فصل قولہ جدا کر دیا اپنے اس قول کو مصنف نے ومقام الایجاز یبائن مقام خلافہ کہ ایجاز کا مقام مباین ہے اپنے مخالف کے مقام کے اور وہ کون ہے الاطناب والمسا یعنی کہ وہ اطناب و مساوات ہیں بھائی وقدا خطاب الذکی مع خطاب الغبی اور اسی طرح حال ہے خطاب ذکی کا خطاب غبی کے ساتھ خطاب کس کو کہتے ہیں وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے خطاب کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں یہ خطاب ہے یہ کیا ہے یہ کلام میں کس کی طرح متوجہ ہو کر کر رہا ہوں آپ مخاطب کی طرح متوجہ ہو کر کر رہا ہوں اس کو خطاب کہتے ہیں اس کلام کا نام خطاب ہے تو ایک خطاب ہے مولانا غبی کے ساتھ کیا جائے گا اور ایک خطاب ہے ذکی کے ساتھ غبی کن ذہن ذکی ذہین بھائی غبی کے سامنے جب میں تقریر کروں گا مولانا لازمی بات ہے کیا کروں گا تفصیل کے ساتھ کلام کروں گا بھائی تاکہ وہ اچھی طرح سمجھے اور ایک ذہین ہے اس کے سامنے جب میں تقریر کروں گا تو صرف اشارات سے ہی کام چلاتا جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے اشارات ہی کو سمجھتا جا رہا ہے تو دونوں مقام کیا ہیں ایک دوسرے کے مباین ہیں یہ معنی ہے اسی طرح خطاب ذکی کا ہے کس کے ساتھ غبی کے خطاب کے ساتھ یعنی یہ بھی آپس میں اسی طرح ہے خطاب ذکی کا مقام جو ہے وہ مباین ہے کس کے غبی جی فَإِنَّ مَقَامَ الْأَوَّلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الثَّانِ اس لئے کہ اول کا مقام جو ہے یعنی وہ خطاب ذکی کا مقام وہ مباین ہے ثانی کے مقام کے یعنی خطاب غبی کے فَإِنَّ ذَكِيَ يُنَاسِبُهُ جی اس کے نیچے دیکھیں سطر کے اندر ذکی کے نیچے فَإِنَّ ذَكِيَ يُنَاسِبُهُ مَا لَا يُنَاسِبُ الْغَبِيَّ اس لئے کہ ذکی کے مناسب ہیں کچھ وہ چیزیں ما لا يناسب الغبی جو کہ غبی کے مناسب نہیں ہیں بھئی وہ کیا چیزیں ہیں درمیان میں مولانا بیان کر رہے ہیں من الاعتبارات اللطیفة والمعانی الدقیقة الخفیۃ کہ ذکی کے مناسب کیا ہیں اعتبارات لطیفہ لطیف باریک اعتبارات آپ کرتے ہیں مولانا والمعانی الدقیقة الخفیۃ اور بڑے باریک اور خفی معانی لے کر آتے ہیں اس کے سامنے وہ ان کو سمجھ لیتا ہے لیکن یہ چیزیں کس کے غبی کے مناسب نہیں ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ اور ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے بھئی ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے کہ دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں بھئی دیکھو مولانا ان ہے ازا ہے ان بھی شرط کے لیے آتا ہے اور ازا بھی کس لیے آتا ہے شرط کے لیے لیکن ان آئے گا مقام شک میں اور ازا آئے گا مقام یقین میں بھئی ان کس میں آئے گا مقام شک میں اور ازا کس میں آئے گا مقام یقین میں اب میں کہتا ہوں ان ضربتا اور پھر یا کہتا ہوں ازا ضربتا تو دیکھو اس ضربتہ کا مقام ان کے ساتھ اور ہے اور ازا کے ساتھ کیونکہ ان نے کس چیز شرط کے ساتھ ساتھ کس چیز کا فائدہ دیا شک کا کس کا اور ازا نے کس چیز کا فائدہ دیا حالانکہ اصل معنی میں دونوں شریک بھی ہیں وہ بھی شرط کے لیے آ رہا ہے یہ بھی کس کے لیے آ رہا ہے تو ضربتہ کا جو مقام ان کے ساتھ ہے ضربتہ کا وہ مقام اذا کے ساتھ اور ضربتہ کا جو مقام اذا کے ساتھ ہے ضربتہ کا وہ مقام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ اگرچہ دونوں اصل معنی میں شریک ہوں. ان اور اذا اصل معنی کیا ہے مولانا؟ شرط. اس میں دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں. وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا اور ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ. خود بتلا رہے ہیں اَي مَعَ صَاحِبَتِهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا کیا معنی؟ اَي مَعَ كَلِمَةٍ اُخْرَى دوسرے کلمے کے ساتھ ایسا کلمہ مُصَاحِبَتٍ لَهَا جو اس کا مصاحب ہے اس کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ مقام ایسا مقام ہے. لَيْسَ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ کہ نہیں ہے اس کلمے کا مَعَ مَا مَا بھی عبارت ہے کلمے سے یرحمک اللہ. مثال کے طور پر دیکھو بھئی دوبارہ دیکھو وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ اور ہر کلمے کا مثلا ضربتہ ہے کیا ہے؟ ضربتہ کا مَعَ صَاحِبَتِهَا اس کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ مقام ان کیا ہے؟ ایک مقام ہے. لَيْسَ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ کہ نہیں ہے اس کلمے کا وہ کون سا کلمہ ہے؟ ضربتہ. کیا؟ کہ نہیں ہے ضربتہ کا مقام مَعَ مَا اس کلمے کے ساتھ یشارک تلک صاحبتہ جو اس کے ساتھی کے ساتھ شریک ہے. فی اصل المعنی کس کے اندر؟ اصل یعنی اذا اذا ان کے ساتھ شریک ہے کس کے اندر مولانا؟ اصل. تو اس ضربتہ کا مقام نہیں ہے اذا کے ساتھ وہ مقام اس اذا کے ساتھ. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی؟ حالانکہ اصل معنی میں دو شریک ہیں دونوں بھئی. مثلا مثال کے طور پر الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط جس کا ارادہ کیا گیا ہو شرط کے ساتھ ملانے کا فله مع ان مقام اس کا ان کے ساتھ ایک مقام ہے. ليس له مع اذا کے نہیں ہے اس کا وہ مقام کس کے ساتھ؟ اذا کے ساتھ. جی اسی طرح ان کے بعد ان ضربتہ میں کہتا ہوں ماضی لے کر آیا یا میں کہتا ہوں ان تضرب کیا لے کر آیا؟ مضارع لے کر آیا. تو ان کے ساتھ ضربتہ کا جو مقام ہے ماضی کا جو مقام ہے وہ مضارع کا مقام نہیں. ماضی کس لیے آتا ہے مولانا؟ گزرے ہوئے زمانے کے لیے اور یقین کے لیے آتا ہے ایک چیز یقینی ہو چکی. اور مضارع کس لیے آتا ہے؟ حال اور استقبال کے لیے آتا ہے اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے. تو ان کا جو مقام ماضی کے ساتھ ہے وہ مبائن ہے ان کے مقام کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ. وَقَذَا لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْ عَدَوَاتِ الشَّرْطِ اور اسی طرح ہر کلمہ جو کہ عدوات شرط میں سے ہو مَعَ الْمَاضِ مَقَامٌ اس کا ماضی کے ساتھ ایک مقام ہے. لَيْسَ لَهُ مَعَ الْمُزَارِعِ کہ وہ مقام اس کا مضارع کے ساتھ. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ اَيْ الْقِيَاسُ ثَابِتٌ عَلَى هَذَا قیاس اسی طریقے پر ثابت ہے یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے بھئی کہ ہر کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے جو کسی تیسرے کلمے کے ساتھ نہیں ہوتا. باقی سب چیزوں کو اسی پر قیاس کر لو. وَارْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَانْحِطَاطُهُ اَيْ انْحِطَاطُ شَانِهِ بِعَدَمِهَا اَيْ بِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ یہاں سے نئی بات بتلا رہے ہیں مولانا. نئی بات ایک ہے مولانا نفس بلاغت ایک ہے مولانا کمال بلاغت. ایک کیا ہے؟ نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت. نفس بلاغت آئے گی نفس مطابقت کے ساتھ اور کمال بلاغت آئے گی کمال مطابقت کے ساتھ. نفس بلاغت کس سے آئے گی؟ نفس مطابقت کلام میں آ جائے تو نفس بلاغت آ گئی اور کمال مطابقت آ جائے تو کیا آ جائے گی مولانا؟ کمال بلاغت. دیکھیے مولانا میرے سامنے جیسے انکار ہے مولانا، میرے سامنے مخاطب کون ہے؟ منکر، کیا کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا ہے ایک بات کا. اب اس انکار کے کئی درجے ہیں، یہ انکار یا تو ضعیف ہوگا، یا یہ انکار شدید ہوگا، یا یہ اشد ہوگا. مولانا ضعیف انکار ہوگا اس بات کا، یا کیا ہوگا؟ شدید ہوگا یا اشد ہوگا. مولانا اشد ہوگا. اب میرے سامنے مثلا مولانا ایک شخص ہے، وہ منکر ہے، اشد قسم کا سخت منکر ہے ایک بات کا، اور یہ شدید منکر ہونا اس کا، مولانا اشد منکر ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کلام میں چار تاکیدات لے کر آؤں. ایک آدھی سے کام نہیں چلے گا مولانا. انکار کس قسم کا ہے؟ بڑا زبردست ہے، تو تاکیدات بھی وہ اتنی ہی زیادہ چاہے گا. تو مثلا وہ کتنی تاکیدات چاہتا ہے؟ چار تاکیدات چاہتا ہے. اس منکر اشد کے سامنے میں نے کہا زید قام، میں جملہ اسمیہ لے کر آیا مولانا، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتی ہے؟ ایک تاکید ہوتی ہے. تو نفس سے مطابقت آ گئی مولانا، مقام بھی تقاضا کر رہا تھا تاکید کا، اور میں بھی کلام میں کیا لے آیا؟ تاکید. تو نفس سے مطابقت آ گئی، نفس سے بلاغت آ گئی، یہ کلام بلیغ ہے مولانا. یہ کلام کیا ہے؟
بلیغ.
لیکن یہ مقام تو تقاضا کر رہا تھا چار کا، اور میں کتنی لے کر آیا؟
ایک.
اب میں اس کے سامنے یوں کہتا ہوں مولانا، ان زید قام، یا مولانا زید قائم کی مثال بنا لو. پہلے میں نے کیا کہا؟ زید قائم مولانا. تو یہ کیا ہے؟ نفس سے مطابقت آ گئی، نفس سے بلاغت آ گئی. پھر میں ایک تاکید بڑھاتا ہوں، ان زید قائم بھائی، ان زید کتنی تاکید آتا ہے کلام میں، اور مطابقت بڑھ گئی مولانا. پہلے چار چاہتا تھا ایک تھی، اب بھی چار چاہتا ہے، کتنی آ گئیں؟
دو
آ گئیں مولانا. تو بلاغت میں کلام کا رتبہ بڑھ گیا کیونکہ مطابقت بڑھ گئی. پھر میں تین لے کر آتا ہوں، ان زید لقائم مولانا، ایک جملہ اسمیہ، ایک ان، ایک لام تاکید مولانا، مطابقت کلام کی اور بڑھ گئی مولانا، تو بلاغت میں اس کا مرتبہ اور بڑھ گیا. پھر میں کہتا ہوں واللہ ان زید لقائم بھائی، مقام بھی چار کا تقاضا کر رہا تھا، میں بھی چار لے آیا مولانا، تو اب کمال مطابقت آ گئی مولانا. تو کیا آئی مولانا؟ کمال بلاغت آ گئی، بلاغت میں کلام اپنی انتہا کو پہنچ گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جتنی مطابقت آئے گی اتنے کلام کا رتبہ بڑھتا جائے گا، اور جتنی مطابقت کم ہوتی جائے گی اس کا رتبہ. اب یہ چار تاکیدات چاہتا تھا مقام، اور میں نے چار میں سے کم کر دی، میں نے کہا ان زید لقائم، تو مقام کلام کا مقام کیا ہوا؟ گر گیا. پھر میں نے ایک اور کم کر دی، ان زید قائم، دو لے آیا صرف، تو مقام کلام کا کیا ہوا؟ اور گر گیا. میں ایک لے کر آیا زید قائم، تو مقام کلام کا کیا ہوا؟ مرتبہ اور گر گیا اس کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی مقتضی حال کے ساتھ کلام کا رتبہ بڑھتا جائے گا، اور جتنی کم ہوتی جائے گی اس کا رتبہ یہ کم ہوتا اور گرتا جائے گا بھائی. یہی بات کر رہے ہیں مولانا، ورتفاع شان الکلام، ارتفاع کا معنی بلند ہونا، شان مولانا مرتبہ، کلام کے مرتبے کی بلندی، فی الحسن والقبول، کس کے اندر مولانا؟ حسن و قبولیت کے اندر، یعنی بلاغت کے اندر. کس کے اندر؟ ہاں، کلام کے مرتبے کی بلندی بلاغت کے اندر، بھی مطابقتہ للاعتبار المناسب، باسببیہ ہے، بسبب اس کے مطابقت کے ہے. کس کے ساتھ مطابقت بھائی؟ اعتبار مناسب کے ساتھ. جتنی اعتبار مناسب وہی مقتضی حال ہے مولانا، جتنی مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہوگی کلام کی شان بھی کیا ہوگی؟ بلند. اور وانحطاطہ، انحطاط شانہ بعدمہ، ضمیر کا مرجع بتلایا، اور کلام کے مرتبے کا گرنا ہوگا، بعدمہ ای بعدم مطابقتہ، کس کے ساتھ مولانا؟ عدم، کس کے ساتھ؟ عدم مطابقت للاعتبار اعتبار مناسب کے ساتھ. اچھا تو کیا کہا مولانا کلام کا مرتبے کی بلندی حسن قبولیت میں یعنی بلاغت کے اندر کس کے سبب سے ہوگی؟ بمطابقتہی, اس کلام کی مطابقت کے سبب سے ہوگی. کس چیز کے ساتھ مطابقت؟ للاعتبار اعتبار مصدر ہے مولانا بمانے معتبر کے, بھائی اعتبار بمانے معتبر کے ہے, موصوف نکال لیں یعنی امر معتبر, کہ جتنی اس کلام کی مطابقت ہوگی اس امر معتبر کے ساتھ المناسب للحال, جو مناسب ہو کس کے بھائی, امر معتبر وہ جس کا اعتبار کیا بھائی کس نے, متکلم نے, متکلم نے کیا کیا بھائی, یہ منکر تھا تو میں نے اس کے اس انکار کا کیا کیا اعتبار کیا یا نہیں, اس کی رعایت رکھی یا نہیں رکھی مولانا, تو وہ امر جس کی میں نے رعایت رکھی اور جو مناسب تھا کس کے, حال کے, حال کے کیا تھا مناسب تھا یا نہیں تھا مولانا, جس کی میں نے رعایت رکھی اور انکار اس کے لیے پھر میں کیا لے کر آیا کلام میں تاکیدات لے کر آیا, خود دیکھیے آگے تشریح کریں گے بھائی علامہ تفتزانی. کہتے ہیں والمراد بالاعتبار المناسبی, اعتبار مناسب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الامر الذی اعتبرہ المتکلم, وہ امر ہے جس کا اعتبار کس نے کیا ہو یعنی جس کی رعایت رکھی ہو متکلم نے اس حال میں کہ مناسبا للمقام, وہ کیا ہو مناسب ہو مقام کے مناسب بھی ہو مولانا, تو مقام کے مناسب ایک امر تھا اس کے متکلم نے رعایت رکھی بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بحسب السلیقتی او بحسب تتبع تراکیب البلغائی, اب یہ جو متکلم رعایت رکھتا ہے اس امر معتبر کی بھائی, یعنی مقتضی حال بھائی, امر معتبر کیا ہے مقتضی حال کر لیں آپ, تو یہ جو متکلم نے مقتضی حال کی رعایت رکھی یہ دو طریقے پر ہوگی مولانا, یا تو متکلم خالص عرب ہوگا مولانا, جب خالص عرب ہے تو اس کا اپنا ذوق اس کو بتلائے گا یہاں کس قسم کا کلام لے کر آنا ہے بھائی, تاکید لے کر آنی ہے کس طریقے پر تاکید لے کر آئیں گے. اچھا تو دو طریقے ہیں مولانا, اگر وہ خالص, اگر وہ مولانا عجمی ہوا, اگر ایک شخص عجمی ہے مولانا وہ بھی رعایت رکھتا ہے اس امر معتبر کی, لیکن اس کو پتا کس سے چلے گا بھائی, وہ تو غیر عربی ہے, کہتے ہیں اس کو اور عرب بلغا جو ہیں ان کی تراکیب کا تتبع کرنا پڑے گا, ان کی تلاش و جستجو کرنا پڑے گی, دیکھے گا اور عرب کے جو بلیغ لوگ ہیں وہ اس موقع پر کس قسم کا کلام لے کر آتے ہیں, تو یہ بھی ویسا ہی کلام, اور اگر عربی ہے تو پھر اس کو تلاش و جستجو کرنا پڑے گی نہیں, اس کا سلیقہ, اس کی فطرت, اس کی طبیعت اس کو بتلا دے گی کہ یہاں پر کس قسم کا کلام لے کر آنا ہے بھائی, تو وہ امر جس کی رعایت کی ہو متکلم نے اس حال میں کہ وہ مناسب ہو کس کے مقام کے, اور وہ رعایت کی متکلم نے بھائی بحسب السلیقتی, سلیقہ کا معنی فطرت اور طبیعت مولانا, کس اعتبار سے؟ طبیعت کے لحاظ سے اس نے اس کی رعایت کی ہے مولانا, کیونکہ وہ عربی ہے بھائی, کیا ہے دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا اذا کان المتکلم من العرب الاربع, جبکہ وہ خالص عربوں میں سے ہو, اور بحسب تتبع تراکیب البلغاء, یا مولانا اس نے رعایت کی ہے کس لحاظ سے؟ بلغاء کی تراکیب کی تلاش و جستجو کر کے رعایت رکھی ہے اس امر معتبر کی, یہ کب ہے؟ اذا کان المتکلم من غیر العربی, جبکہ متکلم کن میں سے ہو, بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے سب کو بھائی, تو علامہ تفتزانی نے آپ کو یہاں پر بتلایا کہ متن کے اندر جو اعتبار مناسب کا لفظ آیا یہاں پر اعتبار کس معنی میں ہے؟ معتبر کے معنی میں ہے, اسی لیے کہا الامر الذی اعتبرہ المتکلم, وہ امر جس کا متکلم نے کیا کیا ہو اعتبار کیا ہو اور مناسب ہو مقام کے. اچھا اب اس پر دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے جو اعتبار کا معنی معتبر کے کیا اور رعایت کا ترجمہ کیا میں نے اس کا, کہتے ہیں یقال عربی میں کہتے ہیں بھئی اعتبرت الشیئا، کب کہتے ہیں؟ اذا نظرت الیہ ورعیت حالہ، جب آپ کسی چیز کی طرف نظر کریں اور اس کے حال کی رعایت رکھیں، جب آپ کیا کریں کسی چیز کی طرف نظر کریں اور اس کے حال کی رعایت رکھیں، تب آپ کہیں گے اعتبرت الشیئا، میں نے اس کی رعایت رکھی اس چیز کی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامَ الْفَصِيحَ، اور کلام جو آیا بھائی متن کے اندر دیکھیے بھائی، وَارْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ، اس کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام فصیح. یہ دراصل علامہ تفتازانی ایک اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں بھائی، جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ واقع ہوتا ہے بھائی کہ ماتن نے جو بات کی وہ درست نہیں بھائی. یہ بات کیوں؟ اس لیے کہ ماتن کہہ رہے ہیں کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ مطابقت کے ذریعے. کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ مطابقت کے ذریعے بڑھتا ہے. بھائی مطابقت ہوگی تو کلام کے اندر حسن ہے، مطابقت نہیں تو کلام کے اندر سرے سے حسن ہی نہیں ہے بھائی. ہاں پھر تو لہذا ماتن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے نفس سے مطابقت سے، بلکہ کہنا چاہیے کلام کا رتبہ بڑھتا ہے کمال مطابقت کے ساتھ. کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ کمال مطابقت کے ساتھ. تو حسن و قبولیت کے اندر کلام کا رتبہ کس سے بڑھتا ہے؟ کمال نفس سے مطابقت سے. تو حسن آئے گا بھائی. ماتن کہہ رہے ہیں کلام کا رتبہ بڑھتا ہے حسن کے اندر. بھائی حسن کے اندر رتبہ تب بڑھے گا جب پہلے نفس حسن تو آ جائے، اور نفس حسن کس سے آئے گا؟ مطابقت سے. کس سے آئے گا؟ مطابقت سے. مثلا منکر اشد کے سامنے چار تاکیدات کی ضرورت تھی، میں اس کے سامنے زید قائم کہوں گا، تو اب کلام کی نفس مطابقت آ گئی بھائی، اور نفس سے مطابقت آئی تو نفس سے حسن بھی آ گیا. اس سے پہلے کلام کے اندر کوئی حسن نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں حسن میں کلام کا رتبہ بڑھے گا. حسن میں رتبہ بڑھنا تب ہوگا جب پہلے کیا پایا جائے؟ نفس حسن تو ہو. اگر نفس حسن ہی نہیں ہے تو پھر رتبہ بڑھنے کا کیا معنی؟ تو پہلے نفس حسن آئے گا، اور نفس حسن کس سے آتا ہے بھائی؟ نفس مطابقت سے. اور یہ بتلا رہے ہیں رتبہ بڑھے گا، اور رتبہ میں نے بتلایا پھر کس سے بڑھے گا بھائی؟ کمال مطابقت سے. رتبہ بڑھے گا بھائی حسن کے اندر، رتبہ کس سے بڑھے گا؟ کمال مطابقت سے. اور نفس حسن کس سے آئے گا؟ نفس مطابقت سے آئے گا بھائی، نفس مطابقت سے. تو نفس مطابقت ہوئی تو کلام میں حسن آ گیا. اب اس کے اندر مطابقت بڑھتی چلی جائے گی تو کلام کا رتبہ بھی حسن کے اندر، اگر مطابقت ہی نہیں ہے تو نفس حسن بھی کلام کے اندر نہیں. تو متکلم ماتن کو یوں کہنا چاہیے تھا وارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول بکمال مطابقته للاعتبار المناسب وانحطاط شانه بعدم کمال المطابقت بھائی. اور رتبہ کس کے ذریعے گرے گا بھائی حسن و قبولیت میں؟ کمال مطابقت سے. عدم کمال مطابقت کے ذریعے رتبہ گرے گا بھائی. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ جی کچھ خاموش بیٹھے ہیں بھائی. جی بھائی انہوں نے کہا کہ حسن کے اندر کلام کا مرتبہ بڑھے گا. بھائی حسن میں تب مرتبہ بڑھے گا نا جب پہلے کلام کے اندر حسن تو ہو. اگر حسن ہی نہیں ہے تو رتبہ بڑھنے کی بات تو بات کی ہے. پہلے تو کیا چاہیے؟ حسن چاہیے. اور حسن کس کے ذریعے آئے گا؟ نفس مطابقت بھائی. کسی نہ کسی درجے میں تو کیا آ جائے بھائی؟ مطابقت آ گئی. جب مطابقت آ گئی اب کلام کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اب اس کے رتبے کے بڑھنے کی بات کرو. اس سے پہلے تو رتبے کے بڑھنے کی بات ہی, پہلے تو نفس حسن ہی چاہیے اس کے لیے, اور وہ کس کے ذریعے آتا ہے؟ نفس مطابقت کے ذریعے. بھائی کسی نہ کسی درجے میں مطابقت آ جائے. اب جب مطابقت آ گئی, اب اس مطابقت کو آپ جوں جوں بڑھاتے چلے جائیں گے, کلام کا درجہ بھی حسن کے اندر بڑھتا چلا جائے گا. تو انہوں نے تو کہا کہ کلام کا رتبہ حسن میں بڑھے گا کس کے ذریعے؟ نفس مطابقت کے ذریعے بھائی. اور حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ کمال مطابقت کے ذریعے بھائی. اور انہوں نے کہا کہ رتبہ گرے گا نفس عدم مطابقت سے, حالانکہ رتبہ کس سے گرنا چاہیے؟ عدم کمال مطابقت سے. اب اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو علامہ طفتازانی فرماتے ہیں, اسی کا جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں وہ اراد بالکلام الکلام الفصیح. اور ماتن نے کلام کا لفظ جو متن میں ذکر کیا, اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا ہے؟ کلام فصیح کا. تو کلام ارتفاع شان الکلام الفصیح بھائی, کس کلام کا رتبہ بڑھے گا؟ کلام فصیح کا. معلوم ہوا بھائی, کہتے ہیں بھائی مطابقت سے حسن نہیں. کلام کون سا کلام یہاں مراد ہے؟ کلام فصیح. اور کلام فصیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. تو معلوم ہوا حسن اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس میں حسن پہلے سے ہی. تو کلام فصیح مراد ہے, اور کلام فصیح اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو, تو اس کے اندر حسن پہلے سے موجود ہے. اب مطابقت بھی آ جائے گی اس کے اندر, تو اب اس کا درجہ کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبِالْحُسْنِ الْحُسْنَ الذَّاتِيَّ الدَّاخِلَ فِي الْبَلَاغَتِ بھائی, اچھا بھائی یہ بھی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. بھائی آپ نے کہا حسن کے اندر کلام کا درجہ کس کے ذریعے بڑھے گا؟ مطابقت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ مطابقت کے ذریعے. ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں بھائی. کلام سے مراد کلام فصیح ہے, اور جب وہ کلام فصیح ہے تو حسن اس کے اندر آ چکا. اب اس کے اندر مطابقت بھی آ جائے گی, تو اس کا حسن میں مرتبہ بڑھ جائے گا. لیکن بھائی حسن میں درجہ تو محسنات کے ذریعے بڑھے گا, مطابقت کے ذریعے. بھائی محسنات بدیعیہ, علم بدیع کے اندر جا کر ہم کچھ صنعتیں پڑھیں گے جن کے ذریعے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. مثلا وہاں ایک صنعت طباق ہے. صنعت طباق اسے کہتے ہیں کہ کلام کے اندر دو ایسے معنی جمع کیے جائیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں بھائی. سردی گرمی بھائی, صبح شام بھائی, روشنی اندھیرا, دو ضد جو معنی آپس میں ایک دوسرے کی ضدین ہوں ان کو کلام میں جمع کیا جائے تو یہ صنعت طباق ہے. اس سے کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسن پیدا. بہت سی چیزیں وہاں ذکر کریں گے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض چیزوں سے لفظوں کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. مثلا ایسے لفظ لے کر آئے جن کا تلفظ ایک جیسا ہے اور معنی الگ الگ ہیں. تلفظ ایک جیسا اور جیسے ایک شاعر کہتا ہے ان فی جیسے ایک شاعر کہتا ہے ان نفی بستانینا نارن جنا من جنا نارن جنا نارن جنا. تو دیکھو یہ لفظ ایک جیسے آ رہے ہیں لیکن معنی ان کے الگ الگ ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو محسنات لفظیہ اور معنویہ ہیں جو ذکر ہوں گے علم بدیع کے اندر, یہ جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں, تو ان کے ذریعے حسن کلام کا بڑھے گا بھائی. یہ لے کر آؤ گے تو کلام کا حسن کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ حسن مطابقت سے بڑھے گا یہ بات درست نہیں. حسن تو کس کے ذریعے بڑھے گا؟ ان محسنات علم بدیع کے اندر جو ہم پڑھیں گے, محسنات بدیعیہ بھائی. تو یہاں علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں بھائی کہ وہ حسن زائد ہے بھائی. اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہاں حسن ذاتی مراد ہے جو بلاغت و فصاحت کے اندر داخل ہے بھائی. اور بلاغت اور فصاحت کے اندر کیا ہے کہ کلمات سارے اس کے فصیح ہوں اور پھر اس کی اس حال کے ساتھ کیا آ جائے، مقتضی حال کے ساتھ کلام کی کیا آ جائے بھائی، مطابقت آ جائے. یہ والے حسن مراد ہیں جو بلاغت کے اندر داخل ہیں. جو بلاغت کسے کہتے تھے بھائی؟ کلام بھی فصیح ہو اور مقتضی حال کے بھی مطابق ہو. یہ والے، یہ حسن ذاتی جو بلاغت کے اندر داخل ہیں بھائی، جن کے بغیر بلاغت پائی ہی نہیں جاتی، تو یہ مراد ہیں. اور جبکہ وہ جو علم بدیع کی اندر صنعتیں پڑھیں گے ان کے ذریعے تو کلام میں حسن تو آتا ہے لیکن وہ حسن زائد ہے بھائی. وہ حسن کیا ہے؟ وہ ہو یا نہ ہو بھائی، کلام پھر بھی بہترین ہے، اس لیے کہ اس کے سارے کلمات، سارا کلام فصیح ہے اور اس کی مقتضی حال کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مطابقت ہے بھائی. تو بلاغت تو کلام کے اندر موجود ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَبِالْحُسْنِ الْحُسْنَ ذَاتِيَّ دَاخِلَ فِي الْبَلَاغَتِ. اور حسن سے مراد کیا ہے؟ وہ حسن ہے جو ذاتی ہے اور داخل ہے بلاغت کی تعریف میں بھئی. دون العرضی الخارجی، نہ کہ وہ حسن جو عرضی ہو بھئی، عارض ہو، زائد ہو مالانا، الخارجی خارج ہو بھئی بھئی بلاغت سے، لحصولہ، اس وجہ سے کہ وہ حاصل ہوتا ہے. کس کے ذریعے بھئی؟ وہ حسن جو زائد ہے اور خارج ہے کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ محسنات بدیعیہ کے اندر. وہ تو بلاغت سے خارج ہیں بھئی. یہاں پر کون سا حسن مراد ہے جو بلاغت کے اندر داخل ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کون کون سا حسن ہے؟ کہ کلام سارا فصیح ہونا چاہیے اور اس کی مطابقت ہونی چاہیے. کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ بھئی. فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ بھئی. پس مقتضی حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی. فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ، مقتضی حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی. دیکھو میں حصر لے کر آ رہا ہوں بھئی. یہ درمیان میں آپ ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا علم نحو کے اندر کہ مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے، کبھی کبھار خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے. اب مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، تو اول نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے شاید یہ مبتدا خبر نہیں ہے بلکہ موصوف صفت ہیں. کیا ہیں؟ اس لیے کہ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بھائی. تو لہذا ایسے موقع پر جب خبر بھی معرفہ ہو تو فرق کرنے کے لیے درمیان میں ایک مرفوع منفصل کا صیغہ لے آتے ہیں، ضمیر لے آتے ہیں بھئی، ضمیر مرفوع منفصل. یہ ضمیر آئی دیکھو، فمقتضی الحال یہ بھی معرفہ، الاعتبار المناسب یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو موصوف صفت کا شبہ ہو رہا تھا تو یہاں درمیان میں کیا لے آئے؟ ہوا ضمیر. اب اس ہوا ضمیر نے بتلا دیا کہ یہ آپس میں موصوف صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہیں. اسی لیے اسے ضمیر فصل کہتے ہیں. اس نے جدائی ڈال دی اس بات کے اندر کہ آگے آنے والا لفظ صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے، بلکہ خبر ہے. فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ، پس مقتضی حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی. مناسب للحال والمقام، وہ جو مناسب ہے کس کے؟ حال اور، پس مقتضی حال وہ اعتبار ہے جو مناسب ہے حال اور مقام، یعنی دونوں ایک چیز ہیں، دونوں ایک چیز ہیں. اچھا بھئی، بھئی پیچھے متن میں ذرا دیکھئے بھئی، متن میں ماتن نے کیا کہا؟ کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے حسن و قبولیت میں. کس کے ذریعے؟ مطابقت کے ذریعے. کس کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جب؟ اعتبار مناسب کے ساتھ. اسی بات کو اب علامہ طبطازانی بیان کرنے لگیں. دیکھئے بھئی، یعنی اذا علما، یعنی جب یہ بات جان لی گئی کہ لیس ارتفاع شان الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی الا بمطابقته للاعتبار المناسب، جب یہ جان لیا گیا کہ نہیں ہے کلام کے شان کی بلندی ایسا کلام جو فصیح ہے، اس کا مرتبے کی بلندی نہیں ہے کس کے اندر؟ حسن ذاتی میں. الا بمطابقتہ، مگر یہ کہ اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ للاعتبار المناسب. معلوم ہوا کلام کے مطابق کلام کا رتبہ تب بڑھے گا جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو؟ اعتبار. تو کلام کا رتبے کا بڑھنا صرف کس کے ذریعے ہوگا؟ اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے. اعتبار مناسب کے ساتھ کلام کی مطابقت ہوگی تو رتبہ بڑھے گا، اگر مطابقت نہیں تو رتبہ بھی نہیں بڑھے گا. معلوم ہوا صرف اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت کے ذریعے کلام کا رتبہ بڑھتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے نہیں بڑھتا. کیوں؟ میں نے حصر کے ساتھ ترجمہ کیا. اللہ کیوں؟ علامہ طبطزانی حصر والی عبارت لے کر آئے ہیں. دیکھیے لیسا اور الا لے کر آئے، جیسے ما اور الا. ما اور الا کس لیے آیا کرتے ہیں بھائی؟ حصر کے لیے. تو یہاں پر بھی نفی اور الا لے کر آئے حصر کے لیے. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کلام کے مرتبے کا بڑھنا وہ صرف کس کے ذریعے ہے؟ جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو؟ اعتبار. کسی اور چیز کے ذریعے کلام کا رتبہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے بھائی، نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر علامہ طبطزانی پر اشکال ہوتا ہے. کیا علامہ طبطزانی آپ حصر والی عبارت لے کر آئے، معلوم ہوا کسی اور چیز کے ذریعے کلام کا نہ رتبہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے، حالانکہ ماتن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا مطابقت کے ذریعے کلام کا رتبہ بڑھے گا، اور مطابقت نہیں ہوگی تو کلام کا رتبہ کم ہوگا. کسی اور چیز کے ذریعے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے حصر کیا تھا کہ صرف مطابقت سے بڑھے گا، اور صرف عدم مطابقت کے ذریعے کم ہوگا، اور کسی چیز کے ذریعے نہ بڑھے گا اور نہ کم. انہوں نے تو کوئی حصر ذکر نہیں کیا بھائی اپنے کلام میں. یہ آپ کہاں سے حصر اٹھا کر لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ صرف مطابقت کے ذریعے بڑھے گا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں بڑھے گا؟ علامہ طبطزانی اسی کا جواب دے رہے ہیں آگے. علامہ یفیدہ اضافت المصدری، بنا بر اس کے جس کا فائدہ مصدر کی اضافت دے رہا ہے. یہ جو بھائی یہ جو حصر کہتے ہیں میں نے ذکر کیا، اس کا فائدہ کون دے رہا ہے؟ مصدر کی اضافت یہ فائدہ دے رہی ہے. دیکھو بھائی پیچھے متن نکالو، وارتفاع شانی، یہ دیکھو ارتفاع مصدر ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے بھائی. اور یاد رکھو بھائی ضابطہ یہ ہے، آپ نے اس میں جنس کے بارے میں پڑھا ہوگا، جانتے ہوں گے. اس میں جنس اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. مثلا انسان بھائی، ایک شخص بھی میرے سامنے کھڑا ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ انسان ہے، اور یہی لفظ انسان بول کر ساری دنیا کے انسان بھی میں مراد لے سکتا ہوں، ساری دنیا کے. تو انسان اس میں جنس ہے جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی. تو بھائی کسی وقت جب آپ اس کو لفظوں میں استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں اس میں جنس کو، تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ قلیل مراد لیں گے یا کثیر؟ تو ضابطہ یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس سے قلیل مراد ہوں تو اس پر کوئی قرینہ موجود ہوگا، کوئی قرینہ بتلائے گا کہ اس وقت انسان کے لفظ سے کتنے انسان مراد ہیں؟ ایک انسان. اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہ ملا ہوا ہو تو پھر وہ استغراق کا فائدہ دے گا اور ساری اس جنس کا احاطہ کر لے گا، ساری جنس کا. تو انسان کا لفظ اگر آپ نے بولا اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں تھا جس سے یہ پتا چلتا کہ کتنے انسان مراد ہیں؟ ایک مراد ہے، تو پھر اس سے کتنے مراد لیں گے بھائی؟ استغراق کا فائدہ دے گا، ساری جنس مراد ہوگی، تمام انسان مراد ہوں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مصدر بھی اسی طرح اس میں جنس ہے بھائی، اس کا بھی اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، اور یہاں پر مصدر لے کر آئے اور کوئی قرینہ یہاں پر نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ قلیل کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ اور جب قلیل کے لیے استعمال ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر کس چیز کا وہ فائدہ دیتا ہے؟ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. معلوم ہوا ارتفاع مصدر بھی یہاں استغراق کا فائدہ دے گا. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کلام کا ہر مرتبہ کہ کلام کے مرتبے کی ہر بلندی کس کے ذریعے آئے گی بھائی؟ مطابقت کے ذریعے آئے گی. کلام کے مرتبے کی ہر بلندی کس کے ذریعے آئے گی؟ مطابقت کے. جب ہر بلندی مطابقت کے ذریعے آ رہی ہے معلوم ہو کسی اور کے ذریعے بلندی، کیونکہ ہر بلندی تو کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ مطابقت کی. جب ہر بلندی مطابقت سے معلوم ہوا کوئی بھی ایسی بلندی نہیں ہے جو کسی اور چیز کے ذریعے آ رہی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس نے استغراق کا فائدہ دیا اور حصر کا فائدہ دیا تھا، اسی کو علامہ طبطازانی نے اپنی عبارت میں ذکر کر دیا لیسا اور الا کے ساتھ. تو کہتے ہیں علامہ یفیدہ اضافت المصدر بنا بر اس کے جس کا فائدہ دیتا ہے مصدر کی اضافت بھائی. وہ معلوم انہ انما یرتفع بالبلاغت التی ہی عبارت عن مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال. ایک بات تو کہتے ہیں آپ کو متن سے پتہ چل گئی. متن سے کس بات کا پتہ چلا؟ کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ جب اس کی مطابقت ہو اعتبار مناسب کے ساتھ، صرف اسی کے ذریعے بڑھے گا بھائی. اور وہ معلوم، اور یہ بات بھی معلوم ہے اس کہ انہ انما یرتفع بالبلاغتی، کہ کلام کا رتبہ بلاغت ہی کے ذریعے بڑھتا ہے. کلام کا رتبہ کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ متن میں آیا کہ کلام کا رتبے کا بڑھنا صرف کس کے ذریعے ہوگا؟ جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ. تو ایک حصر کا پتہ ہمیں متن سے چلا، اور ایک دوسری بات ذکر کر رہے ہیں جو اس علم والوں کے درمیان معروف و مشہور ہے، وہ کیا؟ کہ انما یرتفع بالبلاغتی، کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے. انما لے کر آئے، یہ بھی حصر کا فائدہ دے رہا ہے، کلام کا رتبہ صرف بلاغت کے ذریعے بڑھتا ہے. بھئی بلاغت کسے کہتے ہیں؟ آگے خود بتلا رہے ہیں اللتی ہی عبارت، بلاغت وہ جو کہ عبارت ہے کس سے؟ مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی، کلام فصیح کی مطابقت کس کے ساتھ؟ مقتضی ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں. تو بلاغت اس سے عبارت ہے. تو معلوم ہوا کلام کا رتبہ صرف جب اس کی مطابقت ہوگی مقتضی حال کے ساتھ، صرف اسی کے ذریعے بڑھتا ہے. صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے بھئی؟ ایک حصر کا پتہ متن سے چلا، آگے ایک اور حصر کا بتلا رہے ہیں جو معروف ہے اس علم والوں میں بھئی، مشہور ہے. متن سے کیا پتہ چلا؟ کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو؟ مقتضی حال کے ساتھ. یہ ایک حصر ہے مولانا، یہ سنبھال کر رکھیں اپنی جیب میں بھائی، ابھی میں واپس لوں گا آپ سے. دوسرا بھائی، دوسرا حصر اب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی اس علم والوں میں معلوم ہے، مشہور ہے، کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے؟ بلاغت کے ذریعے. اور بلاغت کس چیز کا نام تھا؟ کلام فصیح کی مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ مقتضی ہے. تو صرف بلاغت کے ذریعے بڑھتا ہے. معلوم ہوا جب صرف اس کی مطابقت ہو مقتضی حال کے ساتھ، اسی کے ذریعے اس کا رتبہ بڑھے گا، اور کسی چیز کے ذریعے اس کا رتبہ. ما قبل حصر میں تھا کہ اس کا رتبہ بڑھتا ہے صرف کس کے ذریعے؟ جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ اعتبار. اب کہہ رہے ہیں صرف اس کا رتبہ بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ مقتضی. تو دو حصر آ گئے. معلوم ہوا اعتبار مناسب اور مقتضی حال ایک ہیں، ورنہ دونوں حصر صحیح نہیں ہو سکتے. اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہوئیں پھر تو بھئی ایک طرف کہہ رہے ہیں صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ اعتبار مناسب. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں صرف اس کا رتبہ کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ معلوم مقتضی حال سے بھی بڑھ رہا ہے اور اعتبار مناسب کے ذریعے بھی بڑھ رہا ہے. تو پھر تو حصر ایک بھی صحیح نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک میں یہ کہا جا رہا ہے صرف اس سے بڑھتا ہے، صرف اس سے بڑھتا ہے، حالانکہ دوسرے کے ذریعے بھی اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے. اور یہ دونوں حصر اسی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں جبکہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں کیا ہوں؟ ایک ہی چیز ہوں، متحد ہوں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو بھائی؟ وہ معلوم اور یہ بات معلوم ہے انہو انما یرتفع بالبلاغتی کے کلام جو ہے اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے بالبلا کہ کلام بلند ہوتا ہے بالبلاغتی بلاغت کے ذریعے اللتی ہی عبارت عن مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال وہ بلاغت جو کہ عبارت ہے کس چیز سے کلام فصیح کی مطابقت ہونا لمقتضى الحال مقتضى حال کے ساتھ فقد علمت تحقیق جان لیا گیا کہ ان المراد بالاعتبار المناسب و مقتضی الحال واحد کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال سے مراد واحد ایک ہی ہے بھئی دونوں سے مراد یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ ورنہ تو صادق نہیں آئیں گے یہ دونوں حصر جو بھی ذکر ہوئے تھے علامہ طبطزانی دونوں کو الگ ذکر کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو دونوں ایک چیز نہ ہو تو دونوں حصر صادق نہیں آئیں گے دونوں باطل ہو جائیں گے وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ ورنہ یہ دو حصر صادق نہ آتے پہلا حصر یہ اَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَتِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ کلام بلند نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ اعتبار مناسب کے ساتھ یہ ایک حصر اور دوسرا حصر یہ وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَتِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ کلام نہیں بڑھتا اس کا رتبہ مگر کہ اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو مقتضی ہے تو ایک میں کہہ رہے ہیں صرف اعتبار مناسب سے مطابقت کے لیے بڑھتا ہے دوسرے میں کہہ رہے ہیں صرف مقتضی حال کے ساتھ مطابقت میں بڑھتا ہے تو یہ اسی صورت میں صادق آ سکتے ہیں جبکہ مقتضی حال اور اعتبار مناسب سے مراد ایک ہی چیز ہو فَلْيَتَأَمَّلْ پس چاہیے کہ غور و فکر کر لے بھئی اس مقام میں پڑھنے والا سمجھ میں آیا یعنی اس مقام پر اشکالات بھی وارد ہو سکتے ہیں بعض بھئی جی فَالْبَلَاغَتُ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْسِ بِمَانَ أَنَّهُ سمجھ میں آیا فَلْيَتَأَمَّلْ یعنی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے والا اس پر اشکالات بھی ہو سکتے ہیں آپ غور و فکر کر لیں فالبلاغت صفت راجعت الى اللفظ دیکھو اس فن کے جو امام ہیں مولانا شیخ عبدالقاہر جو مدون ہیں اس فن کے ان کی کتابیں دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ وغیرہ میں ان کی عبارتیں دیکھی جائیں تو ایک تعارض معلوم ہوتا ہے ان کی عبارتوں میں کیونکہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فصاحت جو ہے یہ کس کی صفت ہے لفظوں کی صفت ہے معنی کی صفت نہیں اور دوسری جگہ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت یہ معنی کی صفت ہے لفظوں کی صفت بعض جگہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت کس کی صفت ہے لفظوں کی صفت ہے اور بعض جگہ کیا معلوم ہوتا ہے معنی کی صفت ہے تو اس آگے پوری عبارت میں آپ کو بتلائیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو علامہ شیخ عبدالقاہر نے فصاحت کا لفظ کہا یہ فصاحت بمعنی بلاغت کے ہے کیونکہ فصاحت بمعنی بلاغت کو کبھی کبھار فصاحت بھی کہہ دیتے ہیں کہتے نہیں قرآن فصاحت کے اعتبار سے معجزہ ہے کیا معنی بھئی بلاغت کے اعتبار سے کیا ہے تو بلاغت کو کبھی کبھی کیا کہہ دیتے ہیں فصاحت یہ آگے ذکر کریں گے وَيُسَمَّ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَصَاحَةً کہ اس وصف مذکور کو کبھی یعنی بلاغت کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں فصاحت بھی یہ بھی ذکر کریں گے اور نیز جو ان کے کلام میں تعارض آ رہا ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تعارض کیا ہے بعض جگہ کہتے ہیں فصاحت کس کی صفت بلاغت کس کی صفت ہے لفظوں کی اور بعض جگہ کہتے ہیں بلاغت کس کی صفت ہے معنی کی صفت ہے بھئی کہتے ہیں بھئی دیکھو کہ بلاغت صفت ہے لفظوں کی لیکن بائیں لحاظ کہ یہ لفظ دلالت کرتے ہیں معنی پر یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کس پر معنی پر تو معنی ہوا مدلول اور لفظ کیا ہوئے دال تو بلاغت دراصل صفت ہے معنی کی، لیکن اس معنی پر دلالت چونکہ کون کر رہے ہیں؟ اللفظ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے لفظ بھی کیا ہو گئے، جب معنی موصوف ہے بلاغت کے ساتھ تو لفظ بھی موصوف ہو گیا، کس کے ساتھ؟ بلاغت کے ساتھ. جب مدلول موصوف ہوا تو دال بھی کیا ہوا؟ موصوف ہوا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہی بات کرنے لگے. فالبلاغت صفت راجعت الى اللفظ، پس بلاغت ایسی صفت ہے جو لوٹنے والی ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف، یعنی لفظ اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. بمعنی انہ کلام بلیغ، بئی معنی کہ یہ کیا ہے؟ کلام، کہ یہ کلام، وہ کلام بلیغ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کلام بلیغ ہے، کلام کس چیز کا نام ہے؟ لفظوں کا. کس چیز کا نام ہے؟ لفظوں کا. لیکن لا من حیث انہ لفظ و صوت، لیکن یہ جو لفظ موصوف ہوئے بلاغت سے، مولانا آپ نے کیا کہا؟ یہ کلام کیسا ہے بھئی؟ یہ کلام کیسا ہے؟ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ لفظ ہیں، آوازیں، کچھ آوازیں ہیں، مولانا لفظ بھی کیا ہے؟ آواز ہی کا نام ہے، تو یہ لفظ ہے، آواز وغیرہ ہے، اس اعتبار سے کہتے ہیں. بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے جو معنی ہے وہ مطابق ہے کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ. بل بی اعتبار افادتی ہی المعنی، بلکہ بی اعتبار کہ یہ لفظ فائدہ دے رہے ہیں کس چیز کا؟ معنی کا. یہ لفظ فائدہ دے رہے ہیں کس چیز کا؟ بھئی یاد رکھو، ایک معنی اول ہے، ایک معنی ثانی. معنی ثانی یہاں مراد ہے، معنی اول نہیں. معنی ثانی مراد ہے، معنی اول مراد بھئی میں نے آپ کے سامنے قیام زید کو ذکر کرنا ہے، یہ قیام زید اصل مراد ہے، یہ معنی اول ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا زیدن قام، زیدن تو میں نے کس چیز کی خبر دی آپ کو؟ زید کے قیام کی خبر دی. یہ زید کے قیام کی خبر، یہ کیا ہے؟ اصل مراد. میری اصل مراد کیا ہے؟ زید کے قیام کی. قیام زید اصل مراد ہوا، اور لیکن میں کلام کیا لے کر آیا؟ زیدن قام، جملہ اسمیہ لے کر آیا مولانا. ساتھ ہی ساتھ اس کلام نے ایک اور معنی کے بھی فائدہ دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ تاکید. کس چیز کا فائدہ دیا؟ تاکید. یہ معنی ثانی ہے مولانا، یہ اصل مراد پر زائد چیز ہے مولانا. کیونکہ قیام زید تو میں یوں بھی کہہ سکتا تھا قام زیدن، جملہ فعلیہ لے آتا، لیکن میں کیا لے کر آیا؟ جملہ. اب ایک زائد معنی بھی آ گیا، اصل مراد تو تھا قیام زید، اور ایک زائد معنی بھی آیا، اور وہ کیا مولانا؟ تاکید. تو یہ تاکید کیا ہے؟ معنی وہ خصوصیت، وہ معنی ثانی ہوگی. تو مولانا بلاغت صفت ہے جو لفظ کی طرف لوٹنے والی ہے، بئی اعتبار کہ وہ لفظ فائدہ دیتا ہے اس معنی ثانی کا. بھائی وہ لفظ فائدہ دیتا ہے معنی ثانی کا. خود بتلا رہے ہیں اَيْ الْغَرْضَ الْمَسُوغَ لَهُ الْكَلَامُ، وہ غرض جس کے لئے کلام کو ڈھالا گیا ہے. کلام کو کیا کیا گیا ہے؟ بھئی خاص طرز پر کلام کو تیار. بھئی میں نے ویسے ہی کلام کر دیا یا اس کو ایک خاص طرز پر اس کو ڈھالا؟ میں نے قام زیدن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ زیدن قام. تو میں نے اس کو جملہ فعلیہ نہیں بنایا، بلکہ خاص طرز دی، اور کیا بنا دیا اس کو؟ جملہ اسمیہ بنا دیا. تو اس نے، تو وہ غرض، تو میں نے کس لیے بھئی یہ جملہ اسمیہ میں کیوں لے کر آیا؟ کیا غرض تھی میری؟ تاکید. یہی بات کر رہے ہیں، اَيْ الْغَرَضَ، وہ غرض یعنی وہ تاکید، الْمَسُوغَ لَهُ الْكَلَامُ، جس کے لئے کلام کو خاص طرز پر ڈھالا گیا ہے. بِالتَّرْكِيب، یہ متعلق ہے افادہ سے، کہ لفظ فائدہ دیتے ہیں کس چیز کا؟ معنی کا. بِالتَّرْكِيب کس کے ساتھ؟ ترکیب کے ساتھ، یعنی اس معنی سے. تو اس ترکیب، یہ جو میں نے ترکیب آپ کے سامنے زیدن قام ذکر کی، اس ترکیب کے ساتھ لفظوں نے فائدہ دیا کس چیز کا؟ اصل مراد کے ساتھ ساتھ تاکید کا بھی فائدہ دیا. تو لفظ فائدہ دیتے ہیں معنی کا ترکیب کے ساتھ. متعلق بافادتی ہی، یہ جار مجرور ہے، وہ ہمیشہ کسی سے متعلق ہونا چاہتا ہے. یہ کس سے متعلق ہے بھئی؟ افادہ کے ساتھ. افادہ دیتے ہیں وہ لفظ بالترکیبی، کس کے ساتھ؟ وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ کہ بلاغت جیسے کہ بات گزر گئی عبارتن عن مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال بلاغت عبارت ہے کس چیز سے کلام کی مطابق کلام فصیح کی مطابقت کس کے ساتھ مقتضى حال کے ساتھ تو کلام فصیح مطابق ہے کس کے ساتھ مقتضى حال کے ساتھ تو کلام فصیح کلام کس کو کہتے ہیں لفظوں کا نام ہے کس کا تو بلاغت لفظوں کی بھی صفت ہوئی اور یہ کلام فصیح مطابق ہے کس کے ساتھ مقتضى حال کے ساتھ کیا معنی یعنی اس میں ایک معنی ثانی موجود ہے جو مطابق ہے کس کے مقتضى حال کے تو صفت کس کی ہوئی مولانا معنی کی بھی صفت ہوئی وظاہر اور ظاہر ہے کہ ان اعتبار المطابقت وعدمها کہ مطابقت کا اعتبار اور عدم مطابقت کا اعتبار انما یکون باعتبار المعانی وہ کس اعتبار سے ہوگا وہ ان معانی اور اغراض کے اعتبار سے ہوگا التی یساغ لہا الکلام جن کے لئے کلام کو کیا کیا گیا ہے ڈھالا گیا ہے لا باعتبار الالفاظ المفردتی صرف الفاظ کے اعتبار سے نہیں والکلم المجردی اور صرف کلمات کے اعتبار سے محض کلمات اور محض الفاظ کے اعتبار سے نہیں کلام کو ہم بلیغ کہتے ہیں بھئی آپ نے کہا یہ کلام بلیغ ہے صرف الفاظ کے اعتبار سے کہا نہیں بلکہ کس اعتبار سے کہا کہ یہ مشتمل ہے اس معنی پر جس کا تقاضا کون کر رہا تھا حال کر رہا تھا تو آپ نے اس کو موصوف کیا بلاغت کے ساتھ کیوں کیونکہ اس میں کیا موجود ہے وہ معنی موجود ہے اس میں کیا ہے وہ معنی وہ خصوصیت موجود ہے جس کا تقاضا کون کر رہا تھا تو مطابقت اور عدم مطابقت مولانا مقتضى حال کے ساتھ یہ کلام کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے معنی کی ہوتی ہے کہ معنی مقتضى حال کے مطابق ہے یا معنی مقتضى حال کے مطابق کلام تو صرف لفظوں کا نام ہے بھئی مطابقت اور عدم مطابقت کا تعلق کس چیز سے ہے معنی لیکن اس معنی تو اصل میں بلاغت صفت ہوئی کس کی اور اس معنی پہ دلالت کس نے کی لفظوں نے تو لفظ ہوئے دال تو جب مدلول موصوف ہوا بلاغت کے ساتھ تو دال بھی موصوف ہو گیا کس کے ساتھ بلاغت کے ساتھ سب کو یہ بات سمجھ میں آگئی چلیے مولانا ھذا ھو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام